شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خالد اقبال طائب صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں. زخم رستا ہی رہے کوئی مداوا نہ کروں, زخم رستا ہی رہے کوئی مداوا نہ کروں, زخم رستا ہی رہے کوئی مداوا نہ کروں, تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں, تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں, زخم رستا ہی رہے کوئی مداوا نہ کروں. استقامت وہ عطا ہو ہمیں مولا کے تیرا, استقامت وہ عطا ہو مجھے مولا کے تیرا, خود بھی دیوانہ رہوں خلق کو دیوانہ کروں. آمین. خود بھی دیوانہ رہوں خلق کو دیوانہ کروں, استقامت وہ عطا ہو مجھے مولا کے تیرا, خود بھی دیوانہ رہوں خلق کو دیوانہ کروں, تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں. دے مجھے حسن ازل زیف کچھ اعلی اتنا, دے مجھے حسن ازل زیف کچھ اعلی اتنا, اس پہ مر جاؤں مگر عشق کا دعویٰ نہ کروں, اس پہ مر جاؤں مگر عشق کا دعویٰ نہ کروں. دے مجھے حسن ازل زیف کچھ اعلی اتنا, اس پہ مر جاؤں مگر عشق کا دعویٰ نہ کروں, اس پہ مر جاؤں مگر عشق کا دعویٰ نہ کروں.
توجہ فرمائے گا شیر.
زندگی پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں, زندگی پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں, جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں, جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں. زندگی پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں, جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں, جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں. تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں. کاش کچھ ایسی سمجھ مجھ کو عطا ہو طائب, کاش کچھ ایسی سمجھ مجھ کو عطا ہو طائب, لوگ سمجھاتے رہیں اور میں سمجھا نہ کروں, لوگ سمجھاتے رہیں اور میں سمجھا نہ کروں. کاش کچھ ایسی سمجھ مجھ کو عطا ہو طائب, لوگ سمجھاتے رہیں اور میں سمجھا نہ کروں. زندگی پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں, جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں, تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں. زندگی پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں, زندگی پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں, جس جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں، جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں، زخم رستا ہی رہے کوئی مداوا نہ کروں، زخم رستا ہی رہے کوئی مداوا نہ کروں، تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں، تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں۔
حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے چند منتخب اشعار۔ افسانہ غم اپنا ہنس ہنس کے سنانا ہے، افسانہ غم اپنا ہنس ہنس کے سنانا ہے، ہنستوں کو رلانا ہے، روتوں کو ہنسانا ہے، ہنستوں کو رلانا ہے، روتوں کو ہنسانا ہے۔ آتے ہی یہ کہتے ہو لو اب ہمیں جانا ہے، آتے ہی یہ کہتے ہو لو اب ہمیں جانا ہے، بدتر ہے نہ آنے سے یہ آنے میں آنا ہے، بدتر ہے نہ آنے سے یہ آنے میں آنا ہے۔ جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، سو بار اگر روٹھے سو بار منانا ہے، سو بار اگر روٹھیں سو بار منانا ہے۔ لا حول ولا قوت کیا الٹا زمانہ ہے، لا حول ولا قوت کیا الٹا زمانہ ہے، عورت تو ہے مردانی اور مرد زنانا ہے، عورت تو ہے مردانی اور مرد زنانا ہے، کیا میرے گناہوں کا اللہ ٹھکانا ہے، کیا میرے گناہوں کا اللہ ٹھکانا ہے، اور ہائے مجھے ایک دن منہ تجھ کو دکھانا ہے، اور ہائے مجھے ایک دن منہ تجھ کو دکھانا ہے، وہ بارگاہ عالی خود سب سے ہے مستغنی، وہ بارگاہ عالی خود سب سے ہے مستغنی، آئے جسے آنا ہے جائے جسے جانا ہے، آئے جسے آنا ہے جائے جسے جانا ہے، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک سینہ بسینہ ہے ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے ایک خانہ بخانہ ہے، کر فضل کی نسبت ہے سرکار دو عالم سے، کر فضل کی نسبت ہے سرکار دو عالم سے، اور اس سے میں بیت ہوں جو قطب زمانہ ہے، اور اس سے میں بیت ہوں جو قطب زمانہ ہے، سمجھو نہ رگے ان کو یہ تار ہے بجلی کے، سمجھو نہ رگے ان کو یہ تار ہے بجلی کے، یہ دل نہیں پہلو میں بجلی کا خزانہ ہے، یہ دل نہیں پہلو میں بجلی کا خزانہ ہے، بڑھانک رہا ہوں میں گو کچھ نہ کوئی سمجھے، بڑھانک رہا ہوں میں گو کچھ نہ کوئی سمجھے، وہ خوب سمجھتا ہے جس کو کہ سنانا ہے، وہ خوب سمجھتا ہے جس کو کہ سنانا ہے، امید نہ برانا امید برانا ہے، امید نہ برانا امید برانا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے، آخری شعر، کیوں تم نے بنایا ہے مجذوب کو دیوانہ، کیوں تم نے بنایا ہے مجذوب کو دیوانہ، کیوں راز نہ اپنا دنیا کو سنانا ہے، کیوں راز نہ اپنا دنیا کو سنانا ہے، افسانہ غم اپنا ہنس ہنس کے سنانا ہے، ہنستوں کو رلانا ہے روتوں کو ہنسانا ہے،
خزائن معرفت و محبت سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، 21 ربیع الثانی 1389 ہجری مطابق 6 جولائی 1969 بروز اتوار، بوقت صبح 11 بجے، بمقام 4G 112 ناظم آباد کراچی۔ شیخ کی تربیت کی مثال۔ ارشاد فرمایا کہ وضو کرتے وقت ابھی ایک بات اللہ نے دل میں ڈالی کہ جو چیز وقت پر آتی ہے وہ خاص دسترخوان کے لیے آتی ہے. یہ اللہ کے قرب اور نعمت کا دسترخوان ہے. آپ لوگوں کی روح کی تربیت کے لیے اللہ میاں نعمتیں بھیجتے ہیں. جسم کی نشو نما کے لیے تربیت کی ایک مدت شریعت نے مقرر کی ہے. 2 سال تک بچہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہے. 2 سال تک ماں دودھ پلا سکتی ہے. جس ماں کے دودھ نہ ہو اور اس کو باہر کا دودھ پلایا جائے تو اس کی صحت عمدہ نہیں ہو پاتی. اس بچے کے ہاتھ پاؤں کمزور رہتے ہیں. جسم کی ایسی نشو نما نہیں ہو پاتی جیسی کہ ماں کے دودھ سے ہوتی ہے. اسی طرح شیخ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ دودھ ہے جو طالبین کی روحوں کو طاقت دیتا ہے. سبحان اللہ. انہی الفاظ سے طالبین کی روحوں کی تربیت ہوتی ہے. اگرچہ آج محسوس نہ ہو رہا ہو لیکن دودھ اپنا کام کرتا ہے. بچے کو کب معلوم ہوتا ہے کہ ماں جو مجھے دودھ پلا رہی ہے اس سے میرے جسم کو کیا نفع ہو رہا ہے؟ اسے تو کچھ خبر نہیں ہوتی، لیکن جسم اسی دودھ سے نشو نما پاتا ہے. ماں جانتی ہے کہ دودھ کیا کام کر رہا ہے، اس لیے وقتوں پر پلاتی رہتی ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ویسے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد اول اور مرشد ثانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے علاوہ کبھی جب سے تعلق ہوا تو طبعاً کہیں جانے کا دل بھی نہیں چاہتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی شیخ کے ساتھ تعلق کا ادب یہی ہے، اور نفع اٹھانے کا راستہ بھی یہی ہے کہ جب تک جو اپنا شیخ ہے، جیسے حضرت یہاں فرما رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی پہ نظر بھی نہ کرے نفع کی نیت سے. جب رسوخ ہو جائے اس کی بات دوسری ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ جب رسوخ ہو جائے گا، جب اس کو اللہ تعالیٰ وہ دولت عطا فرمائیں گے جو شیخ کے سینے میں ہے، تو خود ہی اس کا جانے کا دل نہیں چاہے گا. اس کی محبت اور عشق کا یہ تقاضا ہوگا، احسان مندی کا یہ تقاضا ہوگا کہ وہ خود ہی اس کو چھوڑ کر پھر نہیں جائے گا. اور اس کی سب سے بہترین مثال ہمارے مرشد ثانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت والا، بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے عشق و محبت کی داستان ہے. تو بعض اوقات مجھ کو بھی دل میں یہ بات آتی تھی، ایسا شیطان مایوس کرتا تھا کہ ہمیں کچھ ملا ہی نہیں. لیکن ایک دفعہ بھی حال میں ہی کہیں جانا ہو گیا کسی کام سے، تو اب مجبوری تھی، وہاں سے اٹھ نہیں سکتے تھے. ایک صاحب عالم تھے اور ماشاءاللہ اہل حق اور بہت ہی بزرگوں کے ہی تربیت یافتہ تھے، لیکن وہاں بیٹھ کر جو دولت ہم کو اپنے مشائخ سے ملی، اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا. یعنی وہ بھی حق بات تھی اور اللہ ہی کے لیے تھی، سب کچھ تھا، لیکن جو بات اللہ تعالی کے فضل سے ہمارے مشائخ نے اس کے ذریعے سے ہم کو ملی، تب اس نعمت کا اندازہ ہوا. جیسے حضرت فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے روشنی دیکھی ہی نہ ہو تو اس کو اندھیرے کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو اندھیرا اس کے لیے اندھیرا ہی ہے. لیکن جو آدمی روشنی میں رہتا ہو، اس کو ہلکی سی بھی اگر وولٹیج کم ہو جائے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں وولٹیج کم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایسا شکر ادا کیا، اور ناشکری پر اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی کہ اللہ معاف فرما دیجیے، آپ نے کیسی عظیم دولت سے نوازا ہے. تو فرمایا کہ ماں جانتی ہے کہ دودھ کیا کام کر رہا ہے، اس لیے وقتوں پر پلاتی رہتی ہے. یہ خاص بات حضرت فرماتے ہیں کہ اصلاح جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ رب ہیں ہمارے، تو رب کی اصطلاح جو ہے اس کی معنی یہ ہے کہ درجہ بدرجہ تربیت کرتے ہوئے انتہا کو پہنچانا. یہ نہیں کہ ایک دم سے آسمان پہ پہنچا دیا. ربوبیت کی جو خاصیت ہے، ربوبیت کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ہے درجہ بدرجہ تربیت کر کے انجام کو، انتہا کو پہنچانا. تو ماں جانتی ہے، جس طرح یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اصل حقیقی محبوب حقیقی اور پالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اسی لیے بندے کے لیے تفویض ہے، تجویز نہیں ہے. تجویز کرے گا پریشان رہے گا، تفویض کرے گا کہ سب کام، جو حالات میرے اوپر آ رہے ہیں، جو بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو وہ پرسکون رہے گا، کیونکہ اس کو اپنے رب پہ اعتماد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پال رہے ہیں، اور میرے لیے جو حال مفید ہے وہی حال اللہ تعالیٰ میرے ساتھ معاملہ فرما رہے ہیں. ایسے ہی شیخ کا معاملہ ہے کہ شیخ جانتا ہے، جو شیخ مبصر محقق اور کامل ہوگا، وہ جانتا ہے کہ مرید کی کس مرید کی کیسے تربیت کرنی ہے، کب کیا بات سکھلانی ہے. جو شیخ محقق ہوتا ہے وہ یہ سب باتیں جانتا ہے. اس لیے مرید کا کام خالی اتنا ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ چپکا رہے اور جیسے وہ حکم دیتا رہے، جیسے وہ تجویز کرتا رہے، ویسا کام کرتا رہے بس. باقی بے فکر رہے، اپنے شیخ پر پورا اعتماد رکھے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب کے خلیفہ حضرت مفتی محمود صاحب نے میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ میرے متعلق فرما رہے تھے کہ اگر یہ میرے پاس ہوتے تو میں ان کو دودھ پلاتا. دودھ سے مراد علم دین ہے. خواب میں دودھ دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ علم دین حاصل ہوگا. اسی طرح اگر کوئی اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بڑی روحانی ترقی حاصل ہوگی. خواب میں جو حضرت حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ میں ان کو دودھ پلاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی تربیت کرتا، لیکن وہ حضرت شیخ سے بیعت ہو گئے. مجدد وقت سے فیض لینا ان کے حصے میں نہ تھا. جس کو جہاں سے حصہ ملنا ہوتا ہے وہ وہیں جاتا ہے. سب انتظامات حق تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں. یہاں ہمارے شیخ مرشد کی یہ تعلیم بھی ہے کہ خوابوں کے اوپر، خوابوں کا یہ اعتبار نہیں ہے بیداری کے اندر مناسبت ہو، خواب پر بیعت نہیں ہونا چاہیے. خواب کسی سے دیکھا کہ کسی کے بارے میں تو خوابی بیعت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بیداری کی بیعت کرنی چاہیے. بیداری میں جس سے مناسبت ہو اس سے بیعت ہونا چاہیے. بہرحال اچھا خواب دیکھنا مبارک ہے. حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں، خیر شیخ کے منہ سے نکلی ہوئی بات میں طاقت کچھ اور ہوگی. حدیث کی شرح کتابوں میں پڑھ کر آؤ، قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ پڑھ آؤ، لیکن وہی بات شیخ کے منہ سے نکلے گی اس میں طاقت ہی کچھ اور ہوگی. اس راستے میں صرف پڑھنے پڑھانے سے کام نہیں بنتا، تربیت کسی کے ذریعے سے ہوتی ہے. اللہ تعالی کی عادت یہی ہے، جو بچہ جس ماں کا ہوتا ہے اسی کے دودھ سے نفع کامل ہوگا، کسی اور کے دودھ سے اس کی صحت عمدہ نہیں ہو پائے گی، ہاتھ پاؤں کمزور رہیں گے. اسی طرح جس کی روح کو جس شیخ سے مناسبت ہوگی اس کو وہیں کامل نفع ہوگا، ورنہ نسبت کاملہ حاصل نہیں ہوگی. جو لوگ سلوک میں قدم رکھتے ہیں یہ ان کا زمانہ رضاعت ہے، ایک دو دن کا کام نہیں ہے، اور نہ ہر ایک کے لیے ایک ہی مدت ہے. ہر ایک کی مدت اس کی حالت کے مطابق الگ ہوتی ہے. بعض کی مدت رضاعت جلد ختم ہو جاتی ہے، بعض کی دیر سے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مدت کسی اللہ والے کے پاس رہ لو، مجاہدات کر لو، اپنے نفس کو مٹا لو. ایک عرصے تک یہ محنت کرنی پڑے گی، پھر یہ رضاعت کا زمانہ ختم ہو جائے گا، پھر صاحب اولاد ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. بچہ ہمیشہ بچہ تھوڑی رہتا ہے، کبھی باپ بھی بنتا ہے. لیکن اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم باپ بن جائیں، جب باپ بننا ہوگا وہ خود بنا دیں گے. ہمارا مقصود صرف اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. پھر تم میں دوسروں کو اللہ والا بنانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، پھر تمہاری نسبت تم تک محدود نہ رہے گی بلکہ متعدی ہو جائے گی. تمہیں دیکھ کر دوسرے اللہ والے بنیں گے. جیسے گوشت کے قیمے کو ایک وقت تک کوٹا پیسا جاتا ہے، پھر کباب کو جب آنچ پر رکھا جاتا ہے تو اس کی خوشبو سے کافروں کے دل میں بھی ایمان آنے لگتا ہے کہ گائے کا کباب ایسا ہوتا ہے تو لاؤ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں. اسی طرح جب کوئی اللہ کے راستے میں کسی کی رہبری میں خوب مجاہدہ کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو اڑا دیتے ہیں، جس سے اس اللہ والے کو دیکھ کر کافروں کے دلوں میں ایمان آتا ہے. جب آدمی صاحب نسبت ہو جاتا ہے تو اسے خود معلوم ہو جاتا ہے کہ آج میں صاحب نسبت ہو گیا. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی کے بہت چہیتے خلیفہ تھے، حضرت کے عاشق تھے، ایک دفعہ انہوں نے دریافت کیا کہ جب آدمی صاحب نسبت ہو جاتا ہے تو کیا اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ آج میں صاحب نسبت ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو کیا اسے معلوم نہیں ہو جاتا کہ آج میں بالغ ہو گیا، یا وہ کسی سے پوچھنے جاتا ہے کہ میں بالغ ہوا یا نہیں؟ اس کی رگ رگ کا جوش اور طاقت اسے خود بتا دیتی ہے کہ آج تو بالغ ہو گیا. لیکن ایک بہت ہی مسکین صاحب تھے ہمارے، بہت پرانے، نام نہیں لوں گا. ان کو جب احتلام ہوا تو وہ حکیم صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا مجھ کو کوئی میرے پیپ نکل رہی ہے. نسبت کے معنی اصطلاح نسبت کے معنی بہت ہی اللہ والے ہیں اور بہت ہی سادہ لوح آدمی ہیں. بہت نسبت کے معنی اصطلاح صوفیہ میں یہ ہیں کہ بندے کی روح کا اللہ سے اور اللہ کا بندے سے قوی رابطہ ہو جائے. کبھی نسبت یک طرفہ ہوتی ہے, کبھی بندے کا اللہ سے رابطہ ہو لیکن اللہ کا بندے سے نہ ہو. کبھی نسبت یک طرفہ ہوتی ہے کہ بندے کا اللہ سے رابطہ ہو لیکن اللہ کا بندے سے نہ ہو. جیسے بدعتی پیر ہیں کہ محنت اور مجاہدات بھی کرتے ہیں لیکن قرب نصیب نہیں ہوتا. وہ تو اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں اور اللہ کے یہاں اولیاء کے گروہ میں ان کا نام نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ کا ولی ہونے کے لیے تو اتباع سنت اور نافرمانیوں سے پرہیز ضروری ہے. صرف ذکر اور مجاہدوں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ مجاہدہ تو کرتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, لیکن دوسرے گناہوں میں مبتلا ہیں. سنت کے مطابق زندگی نہیں, پھر ان کو قرب کیسے حاصل ہوگا؟ ان کا حال بالکل ایسا ہے جیسے مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کہتا پھرتا تھا کہ میری بادشاہ کی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے, جبکہ بادشاہ کو محل میں اس کی خبر بھی نہیں تھی. خانہ داماد پر از شور و شر, خانہ دختر نبود زاں خبر. ایسے ہی یہ بدعتی شور مچاتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں لیکن اولیاء کے گروہ میں ان کا نام بھی نہیں ہوتا. مجنو بنے پھرتے ہیں اور لیلا کے یہاں مجنو کی فہرست میں ان کا نام نہیں. اللہ کا شکر کرو کہ کسی ایسے کے چکر میں نہیں آ گئے, ورنہ عمر بھر خاک چھانتے اور کچھ حاصل نہ ہوتا. بچوں کی ابتدا کے زمانے میں ماں کا دودھ ہی کام کرتا ہے, اسی سے نشو نما ہوتی ہے. چاہے پھر پہلوان بن جاؤ, 5 فٹ 10 انچ کا قد ہو جائے, پھر ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں رہتی, لیکن ماں کے سامنے وہ گردن کو نہیں اٹھا سکتا کہ اس کے دودھ سے ہی تو یہ قد 5 فٹ کا ہوا ہے. اسی طرح نسبت مع اللہ حاصل کرنے کے بعد شیخ کے پاس رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کی روح میں خود چراغ جل جاتا ہے. اسے بغیر شیخ کے بھی ہر وقت اللہ کا قرب حاصل رہتا ہے, لیکن شیخ کے آگے کندھوں کو جھکائے رکھنا پڑے گا, کیونکہ اس کی تربیت ہی سے تو یہ مقام حاصل ہوا ہے. بس چند روز محنت کرنی ہے, اس کے بعد ولایت نصیب ہو جائے گی. وہاں سب لکھا ہوا ہے کہ فلاں سال فلاں فلاں دن فلاں بج کر فلاں منٹ پر اس کو ولی اللہ بناؤں گا. تو یہی بات ہے کہ ہم کو اس بات کا انتظار نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تو کام کیا ہے کہ ہم صدا لگائے جائیں اللہ کو, ہمارا کام ہی یہی ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے نماز میں دل لگانے کا طریقہ جیسے فرمایا تھا کہ نماز میں دل لگانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب قیام میں کھڑا ہو تو یہ تصور کرے کہ مجھے ہمیشہ قیام میں ہی رہنا ہے, جب رکوع میں چلا جائے تو یہ تصور کرے کہ ہمیں رکوع ہی میں رہنا ہے, جب سجدے میں چلا جائے تو یہ تصور کرے کہ ہمیں سجدے ہی میں رہنا ہے, اب ہمیشہ سجدے ہی میں رہنا ہے. تو اس طرح نماز میں دل لگے گا. ایسے ہی جیسے ذکر اللہ کرے تو اس میں بھی یہی تصور کرے, انتظار نہ کرے کہ اب یہ تسبیح پڑھتے ہی جو ہے میرا کام بننے والا ہے, بلکہ ہمارا یہی بس کرے, باقی جو کام ان کے کرنے کا ہے وہ خود کریں گے. ہمارا کام تو صدا لگانا ہے, ہمارا کام اللہ اللہ کرنا ہے, عبادت کرنا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب لکھا ہوا ہے, لیکن یہ نیت کرنا کہ میں شیخ بن جاؤں یا خلیفہ بن جاؤں, یہ اللہ کے راستے کا حجاب ہے, رکاوٹ ہے. اگر یہ تمنا دل میں آئے تو اللہ سے دوری ہو جائے گی. مقصود صرف اللہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ آپ مل جائیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں چاہ رہا ہے یا خود کو چاہ رہا ہے کہ میں شیخ بن جاؤں. جہاں اللہ کے علاوہ کسی غیر کو چاہا دوری ہو گئی. اللہ میاں کی نظر سے نظر ملی رہے کہ وہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں اور کس بات سے ناراض ہوتے ہیں. خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی تمنا اخلاص کے درخت میں گھن لگا دے گی. خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی تمنا اخلاص کے درخت میں گھن لگا دے گی. جیسے آم کی ٹہنی نیم کے درخت کی ٹہنی سے مل جائے تو سارا آم کڑوا ہو جائے گا. نگرانی قلب سلوک کا آلہ منجنیق ہے. منجنیق پرانے زمانے کا ایک آلہ ہوتا تھا جس میں پتھر کو رکھ کے اور زور سے چھوڑتے تھے تو وہ دور جا کے گرتا تھا. لکڑی کی بناتے تھے پہلے, توپ کی گولے کی طرح جا کے لگتا تھا. ارشاد فرمایا کہ یہ میرے شیخ کی 80 برس کی عبادت اور مجاہدے کا نچوڑ ہے, خلاصہ ہے، ست ہے، جوہر ہے، جو نام بھی چاہو رکھ لو، غور سے سنو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ، جو قرب اور عبادتوں سے برسوں میں بھی حاصل نہیں ہوگا، اگر یہ ہنر آ گیا تو بہت جلد کام بن جائے گا۔ یہ مضمون حضرت نے جس وقت بیان کیا تھا، اس وقت صدر مفتی دیوبند حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب اور دوسرے اکابر علماء موجود تھے۔ یہ مضمون سن کر سب عشعش کر رہے تھے۔ یہ باتیں کسی مولوی سے جو اللہ والے کی صحبت میں نہ رہا ہو نہ سنو گے۔ ظاہری اعمال کی تاکید تو سب کر دیتے ہیں، لیکن قلب کے اعمال اور قلب کی نگرانی کی بات ہر ایک نہیں بتاتا، یہ اللہ والے بتائیں گے۔ سالک ظاہری گناہوں سے تو بچتا ہی ہے، یعنی زبان سے غیبت نہ ہو، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نماز میں قلب کو حاضر رکھنا، ذکر کی پابندی کرنا، رشوت اور حرام مال سے بچنا، یہ تو آسان ہے، لیکن ہر وقت قلب کی نگرانی کرنا یہ مشکل کام ہے۔ ہر وقت قلب کی نگرانی کرنی چاہیے کہ قلب میں کیا ہو رہا ہے۔ بظاہر خاموش بیٹھا ہوا ہے، کوئی عمل نہیں کر رہا، لیکن اندر کارخانہ چل رہا ہے۔ کبھی کسی سے جلن پیدا ہو گئی، کبھی کسی مسلمان سے اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے کہ فلاں فاسق و فاجر ہے اور میں اللہ والا ہوں۔ یہ بھی بہت بری چیز دل میں آ جاتی ہے کہ بعض دفعہ ظاہری دنیا دار لوگوں کو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ گناہگار ہیں، میں ان سے افضل ہوں۔ تو فرمایا کہ فلاں فاسق و فاجر ہے اور میں اللہ والا ہوں، میری حالت اس سے اچھی ہے، کبھی دوسرے کو تو حقیر نہیں سمجھ رہا لیکن اپنے آپ کو مقدس اور بزرگ سمجھ رہا ہے، اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے۔ کسی کے مقابلے میں اپنے کو اچھا سمجھنا یہ تکبر ہے، اور بغیر نسبت اور تقابل کے اپنے کو اچھا سمجھنا یہ عجب ہے۔ عجب میں کسی کی تحقیر لازم نہیں آتی، کبر میں دوسرے کی تحقیر لازم آتی ہے۔ ان کبر میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنے کو اچھا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، اور عجب یہ ہے کہ صرف اپنے کو اچھا سمجھنا۔ عجب میں کسی کی تحقیر لازم نہیں آتی، کبر میں دوسرے کی تحقیر لازم آتی ہے۔ دونوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کبھی جاہ و عزت اور شہرت کی طلب دل میں گھس رہی ہے، کسی نے دعا میں روتا ہوا دیکھ لیا تو نفس خوش ہو رہا ہے کہ اب تو لوگ مجھ سے دعا کرائیں گے، مجھے بزرگ سمجھیں گے۔ کبھی دل میں ریا پیدا ہو رہی ہے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہر وقت قلب کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ ہر وقت قلب پر نگاہ رکھو کہ قلب میں کوئی ایسی چیز تو نہیں گھس رہی جو ہمارے اللہ کو ناراض کر دے۔ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہ آنے پائے جو اللہ تعالی کو ناپسند ہو۔ اس لیے دل کی ظاہری سطح پر نہیں، دل کی گہرائی میں تلاش کرو کہ کوئی دشمن تو نہیں چھپا ہوا ہے۔ محاذ پر سپاہی دوربین لگاتا ہے تاکہ دور سے نظر آ جائے کہ کہیں دشمن ہماری سرحد میں سرنگیں اور بارودیں تو نہیں بچھا رہا۔ تم بھی اپنے دل میں دوربین لگا لو، دل کو ہر وقت سامنے رکھو کہ کہیں نفس و شیطان دل میں ریا کی سرنگیں اور حسد کی بارودیں تو نہیں بچھا رہے۔ دل میں کسی سے جلن اور حسد تو نہیں پیدا ہو رہا، اپنی بڑائی اور کسی مسلمان کی حقارت تو دل میں نہیں گھس رہی۔ تقریر پر مجمع نے واہ واہ کر دی تو دیکھو کہ نفس میں اپنی بڑائی کے خیالات تو پیدا نہیں ہو رہے، یا دل میں دنیا کی اتنی محبت تو نہیں ہے کہ اگر ابھی بلاوا آ جائے کہ چلو تو دل میں یہ خیال آئے کہ ابھی فلاں سے ملنا ہے، ابھی فلاں کو دیکھنا ہے، ابھی فلاں کام باقی ہے وغیرہ۔ بس جناب، اللہ تعالی قبول فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن کو توفیق دے دیں، ایک ہی بچہ نہیں، ایک بچہ اور بھی ہے، بچوں کو توفیق دے دیں۔